الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المزعومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دو ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آج پھر یہ سلسلہ اس مقام سے آگے بڑھے گا جہاں پر دو ہفتے قبل ہم نے اپنی گفتگو کے سلسلے کو پہنچایا تھا. اور جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ جس موضوع پر اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، چاہے یہ موضوع وہ ہو کہ جس کا تعلق مسائل فقہ سے یا وہ موضوع ہو کہ جو اخلاقیات کی گفتگو کے ضمن میں زیر بحث بنے، دونوں موضوعات وہ ہیں کہ جو ہمارے آج کل کے معاشرے اور آج کل کے ماحول کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے. اگرچہ منبر سے اور مجالس میں یہ بات انتہائی عجیب سمجھی جاتی کہ باپ اور بیٹے کا جھگڑا، ساس اور بہو کا جھگڑا، نند اور بھاوج کا جھگڑا یا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی جائیں، اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا ممبر انٹرنیشنل ممبر ہے جس سے ہم کائنات کی تمام قوموں کو ایک بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں. لیکن اس مقام پر جو نشست ہوتی ہے اس میں ہم لوگ اپنے قلت علم کی وجہ سے اس قابل تو نہیں سمجھتے کہ تمام دنیا کی اقوام کو کوئی پیغام دیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ تو انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر جاری تھا اور بات ہو رہی تھی نان و نفقے کے مسائل. نان و نفقے کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے ہمارے موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ ہم جو عام طور پر بغیر کتاب کے مسائل بیان کیا کرتے ہیں، اس موقع پر لوگوں کے اعتراضات سے مجبور ہو کر کتاب کی مدد سے آپ کے سامنے مسائل پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے نہ پائے کہ یہ اپنی جانب سے اپنے خیالات کو پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ آقا خمینی کی کتاب وسیلۃ النجات ہے، سجیر الوسیلہ، اور ان مسائل کو ہم اسی کتاب سے پڑھتے جائیں گے. جہاں جہاں آقائے خوئی اور آقائے خمینی کی آراء میں اور فتووں میں اختلاف ہے وہاں ہم بیان کر دیں گے کہ دونوں مراجع کا الگ الگ فتویٰ کیا ہے. نان و نفقے کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکے ہیں، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ دو ہفتوں کی غیر حاضری کی وجہ سے شاید کچھ باتیں ذہن سے نکل گئی ہوں، اس مرتبہ پھر ہم سلسلے گفتگو کو جوڑنے کے لیے ایک دو مسائل دوبارہ بیان کیے تھے. بات یہ زیر بحث آ رہی تھی کہ انسان کے لیے سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے نفس کو بچانا واجب. نان و نفرے کا مطلب کیا ہے؟ غذا کا، لباس کا، رہائش کا اور ضروریات زندگی کا انتظام کرنا. تو سب سے پہلے کس کی ضروریات کا انتظام کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اپنے نان و نفرے کا حاصل کرنا واجب. سب سے پہلے انسان اپنے لیے غذا، لباس اور رہائش کا انتظام کرے. اور مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی ملازمت نہیں ہے جس کی مدد سے انسان اپنی زندگی گزار سکے، تو اس کے لیے واجب کہ جس طریقے سے ہو سکے اتنے پیسے لے کر آئے کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. یہاں تک کہ اگر اسے کسی سے سوال کرنا پڑے اور بھیک مانگنا پڑے تب بھی اپنے نفس اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ایسا کرنا واجب. جب اپنے نان و نفقے کا انتظام کر لیں، یعنی اپنے لیے غذا، لباس، رہائش اور دوسری ضروریات کا انتظام کر لے گا، اس کے بعد اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے والدین کے نان و نفقے کا انتظام کر لے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بعد پہلے اپنی بیوی کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا واجب ہے. اگر اس کی اولاد بھی ہو چکی ہے تب بھی پہلے بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کیا جائے. البتہ اگر کسی کی اتنی حیثیت اور اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ بیوی کے لیے اس کا خرچہ پورا کر سکے، تو اب اس کے لیے بھیک مانگنا یا سوال کرنا واجب نہیں. اپنے لیے اگر اس کے پاس کوئی ضرورت کی چیز موجود نہیں ہے، بھوکا ہے، بے لباس ہے، اس سوال کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، ملازمت کر کے، کسی بھی طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کرے. البتہ اگر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے اپنی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ قرضہ لے. اگر اسے یہ امید ہو کہ میں بعد میں اس قرضے کو ادا کر دوں، اور اگر قرضہ بھی نہ مل سکے تو اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور اس کے لیے بیوی کی وجہ سے کسی سے سوال کرنا واجب نہیں. بیوی کے بعد شادی شدہ آدمی کے لیے اپنے والدین اور اپنی اولاد کا نان و نفقہ واجب ہے. غیر شادی شدہ کے لیے تو اپنے بعد فوراً والدین کا نان و نفقہ، شادی شدہ کے لیے اپنے بعد بیوی کا اور بیوی کے بعد والدین کے نان و نفقے کا مسئلہ ہے. تو اب یہ خیال کرتے ہوئے کہ کیونکہ سب یہ شادی شدہ حضرات کی ہے اور جن کی شادی نہیں ہے ان کی ہو جائے گی، ہم نے تفصیل بیان کرنا شروع کی تھی کہ اپنے بعد بیوی کے نان و نفقے کا کس طریقے سے انتظام کیا جائے. بیوی کے نان و نفقے کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ بیوی کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان یہ اصطلاح زیادہ آسان رہے گی. بیوی کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا شوہر پر واجب ہے، چاہے بیوی غریب ہو یا امیر. خود بیوی اتنی امیر ہے کہ اپنے لیے ہر چیز کا انتظام کر سکتی، جائیداد ہے اس کے باپ کی طرف سے، اسے کچھ تحفہ ملا ہے تو مکان وغیرہ ہے، میراث ہے، تب بھی شوہر کے لیے واجب ہے کہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا اور جائز ضروریات کا خیال رکھے. البتہ والدین کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنا خرچہ خود پورا کر سکتے ہیں تو اولاد کے لیے ان کا خرچہ دینا واجب نہیں. اگر والدین اپنا خرچہ پورا نہ کر سکتے ہوں تب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خرچہ پورا. بیوی کے سلسلے میں مسئلہ ہے کہ بیوی اپنا فرض پورا کر سکتی ہو یا پورا نہ کرے، شوہر کے لیے واجب رہے گا کہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کرے. اور پھر وہ ایک مشہور مسئلہ جو ہم اکثر بتایا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہے تو بیوی کو پہلے کھلانا واجب ہے، والدین کا پورا نہیں کر سکتا تو والدین کا خرچہ دینا اس کے لیے واجب نہیں رہے گا. مسئلے بڑے عجیب ہیں لیکن ہم صرف کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. بیوی کے نان و نفقہ اس وقت واجب ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اطاعت صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے: گھر سے بغیر اجازت کے باہر نہ نکلے، جب بھی شوہر اپنی خواہش یا پوری کرنے کے لیے اسے بلائے شوہر کی خواہش کو تسلیم کرنے، اور تیسرا یہ کہ اپنے جسم اور لباس ہر ایسی چیز کو دور کرے کہ جس کی وجہ سے شوہر اسے دیکھ کر نفرت محسوس کرنے لگے، میری کچہری رہے کتنی گندی رہے کہ شوہر خود ہی اسے دیکھے تو اسے بیوی کے قریب جانے کی خواہش باقی نہ ہو۔ تو بیوی کے لیے واجب ہے کہ اپنے جسم سے ہر ایسی گندی اور ہر ایسی چیز کو دور کیا جائے جس کی وجہ سے شوہر اس سے نفرت کرنے لگے۔ تین چیزوں میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز میں بھی بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا واجب نہیں ہے، خاص طور پر کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کا انتظام کرنا، شوہر کے والدین کا خیال رکھنا، اس سلسلے میں بیوی پر واجب کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ کام نہ کرے تب بھی وہ شوہر کی فرما بردار مانی جائے گی اور شوہر کے لیے اس کا حق دینا واجب ہوگا۔ اب وہ کیا کیا حق دینا ہے یہ ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کھانا اس کی حیثیت کے مطابق، لباس اس کی حیثیت کے مطابق، مکان اس کی حیثیت کے مطابق، گھر کا دوسرا ساز و سامان وہ اس کی حیثیت کے مطابق، یہاں تک کہ اگر ایسی عورت ہے کہ جس کے گھر میں نوکر ہوتے ہیں تو نوکر دینا اس کو واجب ہے، ایسی عورت ہے جس کے گھر میں گاڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا واجب ہے۔ ہر وہ چیز جو اس عورت جس سے آپ نے شادی کی اس کی حیثیت کے مطابق ہو اس کا انتظام کرنا شوہر کے اوپر واجب ہے، اور اسی کے اندر اگر بیوی بیمار ہو جائے تو دوا کا خرچ بھی اسی مسئلے کے اندر آ جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر آقائے خمینی اور آقائے خوئی کے فتوے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، آقائے خمینی کے نزدیک اس بیماری کا علاج شوہر پر واجب نہیں ہے جو بیماری بڑی سخت ہو اور جس کے علاج میں کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہو، جو بڑے لمبے مرض ہوتے ہیں، سالوں تک چلتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا خرچ پورا کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے۔ البتہ آقائے خوئی کے نزدیک ہر قسم کی بیماری چاہے بہت زیادہ خرچے والی بیماری کیوں نہ ہو، اگر شوہر کی حیثیت ہے تو اس کے لیے بیماری تو آپ خرچہ اٹھانا بھی پڑے۔ یہاں تک تو بات پہنچ چکی، اور اب جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ شوہر جو چیزیں اپنی بیوی کو دے رہا کہ یہ لو یہ تمہارا خرچ ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ چیزیں بیوی کی بن جائیں گی یا وہ شوہر کی رہیں گی؟ بیوی کو رہنے کے لیے شوہر نے ایک مکان دیا، کیونکہ بیوی اپنے شوہر سے الگ جگہ کا مطالبہ کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ مجھے رہائش کے لیے ایسی جگہ دی جائے جہاں میرے اور تیرے سوا کوئی تیسرا آدمی نہ آنے پائے۔ بیوی یہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر کے لیے اگر حیثیت ہے تو یہ مطالبہ پورا کرنا واجب ہے۔ تو اب اگر بیوی نے مانگا یا نہیں مانگا، شوہر نے بیوی کو چیزیں دے دی، آٹا دیا، چاول دیا، گوشت دیا، کپڑے دیے، برتن دیے، مکان دیے، اب یہ چیزیں کس کی مانی جائیں، شوہر کی ہیں یا بیوی کی؟ یعنی فرض کیجیے کہ طلاق ہو جائے تو یہ چیزیں بیوی لے جائے گی یا شوہر کی رہیں گی؟ یا مکان اور کپڑے دیے شوہر نے بیوی کو، اب اگر یہ کپڑے جو شوہر نے اپنی بیوی کو دیے یہ بیوی کے بن گئے تو بیوی کی مرضی ہے کہ خود پہنے یا کسی اور کو پہنا دے، اپنی بہنوں کو دے دے، اپنی سہیلیوں کو دے دے، اور اگر یہ کپڑے شوہر کے رہے، اس نے صرف استعمال کے لیے بیوی کو دیے، مالک شوہر، تو اس صورت میں بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کے حوالے یہ چیزیں کر سکے۔ یہ مسئلہ کیونکہ ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اس لیے ہم بہت مختصرا اشارہ کر رہے ہیں، مسئلہ پھر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ ماحول اور معاشرہ جس کی اکثریت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی، طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور طلاق کے بعد یہ مسئلہ بہت تیزی سے پیدا ہوتا کہ جو کچھ شوہر نے، شوہر کے گھر والوں نے شادی کے موقع پر، شادی کے بعد لڑکی کو دیا وہ کس کی ملکیت مانا جائے، تو اس کا ایک مسئلہ جو ہم گزشتہ تقریر میں بتا چکے تھے، 21 مارچ کی تقریر تھی، 28 مارچ کی تقریر تھی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی مسئلہ تھا، آج ذرا اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو چیزیں استعمال سے کم ہو جاتی ہیں اور استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، جس کے اندر آٹا ہے اس کو استعمال کریں کم ہو جائے گا، چاول ہے استعمال کریں کم ہو جائے گا، پانی ہے، مسالے ہیں، چائے ہے، یہ کھانے پینے کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں بیوی کی ملکیت بن جائیں۔ شوہر جب اپنی بیوی گھر کا خرچ چلانے کے لیے یہ چیزیں لا کر دے گا تو یہ چیزیں بیوی کی ملکیت بن جائیں۔ اب یہ ایک مسئلہ آ گیا تو خود بخود ایک دوسرا مسئلہ ذہن میں آتا ہے، پہلے ہم اس کو بتا دیں پھر یہ مسئلہ بتا دیں کہ شوہر کے لیے واجب کیا ہے، بیوی کو آٹا لا کر دے یا پیسے دے دے اور کہے کہ تم آٹا خرید دو، مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت 25 روپے بیوی کے ہاتھ میں رکھ جائے کہ اس کے گھر کا خرچہ چلانا، یا اس کے لیے واجب ہے کہ نہیں آٹا چاول دال کپڑے وغیرہ لا کر دے، بجائے اس کے کہ جو ہمارا تصور ہے کہ عورت سے گھر کا کام کرایا جائے۔ بیوی شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے کپڑا خرید کر، مجھے پیسے نہیں چاہیے گوشت لا کر دوں، مسئلہ کیا ہوگا؟ خاص طور پر آج کل کے حالات میں دیکھیں تو مسئلہ ہم بتا دیتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں راضی ہو کہ ہمیں وہ چیز جو نان و نفقے میں شامل ہے، مثلا روٹی یا کپڑا یا مکان، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، اس کے پیسے دے دو، بیوی بھی راضی ہو گئی شوہر بھی راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، شوہر پیسے دے جائے اور اب بیوی کی مرضی ہے کہ اس سے چیزیں خرید کر استعمال کرے اور گزارا کرے، اور اگر راضی نہیں ہوئے، فرض کیجئے کہ شوہر راضی نہیں ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھے کپڑا نہیں چاہیے کپڑے کے پیسے دے، شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں تو کپڑا دوں گا پیسے نہیں دوں گا، یا بیوی یہ کہتی ہے کہ میں خود سامان خرید لوں گی آٹا چاول دال وغیرہ تو مجھے اس کے پیسے دے، بیوی یہ کہتی ہے شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں چیز لا کر دوں گا، تو اس صورت میں بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی شوہر کی بات مانی جائے گی۔ ایسے فرض کیجئے کہ آج بیوی کی دعوت ہے اس کی ماں کے یہاں، اس کو پتا ہے کہ آج تو میرا کھانا ہو جائے گا، اب وہ شوہر سے کہتی ہے کہ تم مجھے پیسے دے دو آج کے خرچے کی، میں کھانا خریدوں گی تو بیکار جائے گا، کھانا تو آج مجھ کو مل ہی جائے گا پیسے دے دوں، شوہر کہے گا کہ نہیں میں تو تمہیں پیسے نہیں دوں گا وہی چیز لا کر دوں گا، تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کا الٹا مطلب، شوہر کہے کہ بھائی میں مجھ کو محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، صبح مجھ کو آفس جانا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں گوشت والے کی دکان میں کھڑا ہو کر گوشت خرید سکوں، پیسے لے لو خرید لوں، بیوی کہے کہ نہیں مجھے تو چیز چاہیے ہے پیسے نہیں چاہیے، تو شوہر کے لیے بیوی کی بات کا ماننا واجب ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ پیسے دینا نہیں، اصل چیز ہے وہ چیز، وہ استعمال کی چیز بیوی کے حوالے پر، چاہے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، لباس کا مسئلہ ہو، مکان کا مسئلہ ہو، برتن کا مسئلہ ہو، اصل واجب ہے وہ چیز دو۔ اب اگر بیوی کہتی ہے کہ مجھے چیزیں دو پیسے نہیں چاہیے تو بیوی کی بات شوہر کو ماننا پڑے گا، کہیں سے کرے ہو لیکن وہ چیز خرید کر لا کر دے، آٹھ روٹی کے پیسے دے دیے روٹی نہیں دی، بیوی نہیں مانی کہنے لگی کہ مجھے روٹی چاہیے پیسے نہیں چاہیے، شوہر پیسے دے کر چلا گیا، اس کی واجب ذمہ داری ختم نہیں، اس کے اوپر واجب تھا روٹی دینا اور وہ واجب رہے گا پیسے دینے کے باوجود۔ اب اسی طریقے سے اس کا الٹا مسئلہ کہ شوہر اگر چیز دینا چاہے، بیوی پیسے مانگنا چاہے تو شوہر کی بات مانی جائے، یعنی جو شخص بھی شوہر اور بیوی میں خود وہ چیز لا کر دینا چاہے ہمیشہ اس کی بات کو مانا جائے، البتہ اگر دونوں راضی ہو کہ ٹھیک ہے تم پیسے دے جاؤ میں پیسے میں گزارا کر لوں گی، تو پھر پیسے دے دینے سے شوہر کی واجب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہم پھر بتا دیں وہ یہ ہے کہ لفظ شوہر اور بیوی بار بار آ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ پورے نان و نفقے کے مسائل میں شامل ہے، یہاں تک کہ جب اگلے ہفتے والدین کے بارے میں گفتگو ہوگی تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ والدین کو روٹی لا کر دیں یہ آپ کے لیے واجب ہے، ان کو پیسے دے دینا یہ واجب نہیں۔ اب اگر آپ نے پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں تو خود یہ چیز خرید کر دو، تو پیسے دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ چیز خرید کر دینا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ زیادہ گفتگو شوہر اور بیوی کے بارے میں ہے اس لیے ہم لفظ شوہر اور لفظ بیوی استعمال کر رہے ہیں، سننے والے سمجھ لیں یہ مسئلہ صرف شوہر اور بیوی ہی کا نہیں بلکہ جتنا بھی جس کو کھانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے سب میں یہی مسئلہ چلے. تو پہلی بات تو آج یہ سامنے آئی کہ اصل چیز جو ہے وہ عین خود اصل چیز دینا واجب ہے, پیسے دینا واجب نہیں. پیسہ صرف اس وقت کافی ہوگا جب دونوں مقراضی ہو. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ سنیں کہ شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقے میں جو چیز دیتا ہے وہ چیز ایسی ہے جو استعمال سے کم ہو جاتی ہے, استعمال سے ختم ہو جاتی ہے. کھانے پینے کی ساری چیزیں ایسی ہی ہیں لیکن کپڑا ایسی چیز نہیں. اچھا, اس کپڑے کے مسئلے کو آپ بالکل علیحدہ رکھیں. برتن ایسی چیز نہیں ہے, برتن استعمال سے کم نہیں ہوتا ہے. شوہر نے برتن یہ بیوی کو لا کر کے اس میں کھانا پکا دیا, ہاں مسائی دی, فرش دیا, تکیا دیا, چادر دی, مکان دیا, تو دو قسم کی چیزیں گھر کے ساز و سامان میں شامل ہیں. آپ اپنے گھر کی تمام چیزیں ذہن میں لے کے آئیے تو دو چیزیں, کچھ وہ ہیں جو استعمال سے کم ہوتی ہیں ختم ہوتی, کچھ وہ ہیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی. صرف کپڑے کے مسئلے کو نکال دیے گئے, اس کو ابھی سوچئے ہی نہیں کہ وہ کس میں شامل ہیں. اب اس کے بعد مسئلہ سنیں کہ وہ چیزیں جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں, استعمال سے ختم ہونے والی چیزیں, وہ جب شوہر اپنی بیوی کو دے گا تو بیوی ان چیزوں کی مالک بن جائے گی. بیوی ان چیزوں کی مالک بن جائے گی, وہ چیزیں بیوی کی کہلائیں گی. یعنی اس صورت میں بیوی کو یہ اختیار ہے کہ ان چیزوں کو چاہے اپنے اوپر خرچ کرے یا کسی اور کو دے دے, وہ اس کی مالک ہے. یہ چیز اس کی ہے, اس کی مرضی, جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کرے. لیکن وہ چیزیں جو استعمال سے کم نہیں ہوتی, مکان ہے, برتن ہے, فرنیچر ہے, یہ ساری کی ساری چیز شوہر جب بیوی کو دے گا تو اس صورت میں بیوی ان کی مالک نہیں بنے, بلکہ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی کو اس کے استعمال کے لیے کوئی چیز آریتن دے دیں کہ بھائی تم استعمال کرتے رہو, جب مجھے چاہیے ہوگا میں تم سے واپس لے لوں, تو اب بیوی اس کی مالک نہیں بنے, بلکہ شوہر نے خالی اس کو استعمال کے لیے یہ چیزیں دی. چنانچہ شوہر چاہے تو ان چیزوں کو بعد میں طلاق وغیرہ کے بعد واپس لے سکتا ہے, یا اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ چیزیں بیوی کے وارثوں کو نہیں ملیں گی, بلکہ یہ شوہر واپس لے لے گا. کیونکہ جو چیز جس طرح ہم اپنی کوئی چیز کسی دوست کو دے دیں استعمال کے لیے, دوست مر جائے تو اب اس کے وارث اس چیز کو تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ اس کو ہمیں واپس پڑتا ہے. تو وہ چیزیں جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں تو بیوی کی بن جائیں گی. جب بیوی کو آپ نے دے دیا تو وہ چیزیں بیوی کی بن جائیں گی. بیوی چاہے خود اس کو استعمال کرے یا کہے کہ ٹھیک ہے تم نے میرا کھانا دے دیا, مجھے اس وقت کھانا نہیں ہے, میں باتیں کروں گی اور یہ جا کر کسی اور کو دے دوں گی, تو بیوی ایسا کر سکتی ہے. شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے منع کرے. اور وہ چیزیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ باقی رہتی ہیں, وہ شوہر کی ملکیت میں رہیں گی. طلاق ہو گئی یا بیوی مر گئی تو شوہر اس چیز کو واپس لے سکتا ہے اور واپس کر سکتا ہے. اور اگر طلاق نہ بھی ہو, موت نہ بھی ہو, تب بھی بیوی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ چیز کسی اور کے حوالے کر, اپنی بہن کے, پڑوسی کے, کسی سہیلی کے حوالے وہ چیز کر دے. کہ مثلاً اس کو جانا ہے دو دن کے لیے باہر, وہ اپنی بہن سے کہہ جائے کہ آؤ اور دو دن میرے مکان میں رہے گا, یہ اس کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ اس مکان کا مالک شوہر. شوہر تو کہہ سکتا ہے کسی سے کہ میری بیوی دو دن کے لیے جا رہی ہے, مکان خالی ہے, تم رہے گا, لیکن بیوی کسی سے نہیں کہہ سکتی. تو اب وہ چیزیں کہ جو استعمال سے کم نہیں ہوتی ہیں وہ شوہر کی مانی جائے. چنانچہ بیوی کو زیور دیا یا اور کوئی چیز ایسی بنا کر دی گئی, یہ شوہر کی ملکیت میں آئے. باقی بچا ایک مسئلہ کپڑے کے بارے میں کہ لباس جو ہے اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. ظاہری اعتبار سے تو عقل یہ کہتی ہے, ظاہری عقل, حقیقی عقل نہیں, حقیقی عقل تو وہی کہے گی جو مستحق کا فتویٰ ہو. ظاہری اعتبار سے انسان یہ کہتا ہے کہ کپڑا بھی ان چیزوں میں ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا ہے, چنانچہ یہ بھی دوسری چیزوں کی طرح شوہر کی ملکیت میں آئے گا. بیوی اس کی مالک نہیں بنے گی, اسے استعمال کر سکتی. لیکن اس مسئلے میں مشتہدین میں اختلاف. خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے کہ شوہر کپڑا بھی ان چیزوں میں شامل ہے جو استعمال سے کم نہیں ہوتی. چنانچہ شوہر اپنی بیوی کو کپڑا دے گا, بیوی اسے استعمال کرے گی لیکن ان کپڑوں کی مالک نہیں بنے گی. شوہر جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے طلاق کے بعد یا موت کے بعد, یا شوہر واپس نہ بھی تب بھی بیوی اپنا کپڑا اپنے کسی جاننے والے کو 2 گھنٹے استعمال کے لیے بھی نہیں دے سکتی. ہمارے کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ شادی کا موقع ہے, بہن نے اپنا زیور دوسری بہن کو دے دیا کہ تم بہن کے چلے جانا, پڑوسی نے اپنا زیور دوسرے پڑوسی کو دے دیا, بعض اوقات لباس بھی عاریتاً مانگ لیا جاتا ہے. تو اب اگر یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو شوہر نے اپنی بیوی کو بنا کر دی, تو بیوی بغیر شوہر سے پوچھے ہوئے یہ چیز کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی. کپڑے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کپڑا بھی ان چیزوں میں شامل ہے کہ جس کا مالک شوہر ہے اور بیوی کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیا گیا. آپ آئے خمینی کے فتوے کی روشنی میں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. البتہ آپ آئے سوئی کا فتوا یہ کہ کپڑا جو ہے حقیقی اعتبار سے انہیں چیزوں میں ہے کہ جو کم ہو جاتی ہیں. چنانچہ جب شوہر نے لباس بنا کر بیوی کو دے دیا تو اب اس لباس کی مالک بیوی ہے. اب اگر بیوی کو طلاق مل گئی یہ کپڑا بولے جائے گی, بیوی مر گئی یہ کپڑا اس کے وارثوں کو ملے گا, یا اگر بیوی چاہے تو اس کپڑے کو آریتن کسی اور کو استعمال کے لیے دے سکتی ہے. تو اصل مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ استعمال سے کم ہونے والی چیزوں کو شوہر یا بیوی کو دے گا تو اب بیوی ان کی مالک بن جائے, بیوی کی ہو گئی, شوہر واپس نہیں لے سکتا. اور استعمال سے کم نہ ہونے والی چیزیں شوہر کی ملکیت رہیں گی, بیوی خالی ان کو استعمال کر رہی ہے. کپڑے کا مسئلہ ہم نے تفصیل سے بتا دیا, دوبارہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. البتہ ایک چیز جو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں, آج اشارہ کافی ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں, وہ یہ ہے کہ بیوی کو روز کے روز نان و نفقہ دینا واجب. یہ واجب نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے یا ایک مہینے کا اکٹھا اس کو دے دیں, دے دیں تو آپ کی مرضی, نہ دیں روز کے روز اس کے لیے انتظام کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے اور آپ گناہ گار نہیں. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ کا خرچہ بیوی کو دے جائیں کہ آج کے کھانے پینے کا یہ خرچہ ہے تم اس کو رکھو, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کا یا 15 دن کا یا مہینے کا خرچہ اس کو دے دیں اور کہیں کہ تم اس سے گزارا کرو. بہرحال چاہے پہلی بات ہو یا دوسری بات شوہر کی مرضی پر, لیکن اتنا مسئلہ ضروری ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو دے دیا کہ ایک مہینے یہ خرچہ چلاؤ, روٹی کپڑا وغیرہ روٹی ہے کھانے پینے کی چیزیں, تو اب بیوی ان کی مالک بن گئی. لیکن اگر بیچ میں بیوی نافرمان ہو, نان و نفقہ فرما بردار بیوی کا واجب ہے, نافرمان بیوی کا واجب نہیں. بیچ میں بیوی نافرمان ہو, بغیر شوہر سے پوچھے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے اپنی ماں سے ملنے چلی, بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نکالا, نافرمان بن گیا. شوہر اس کو نان و نفقہ دے چکا تھا ایک ہفتے, اور اب بیچ میں ایک دن نافرمان بن گئی اور واپس آ کر اس نے توبہ بھی نہیں کی, معافی بھی نہیں مانگی. تو اب شوہر کو پھر یہ اختیار مل جائے کہ جتنے دن بیوی نے نافرمانی کی اتنے دن کا جو خرچہ شوہر نے دیا تھا اسے واپس پلٹا سکتا, واپس لے سکتا. جو بیوی مالک بنی تھی نافرمانی کی وجہ سے وہ اس کی ملکیت ختم ہو کر رہی. اس کی بڑی تفصیل ہے جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو طلاق کے مسائل میں ہم بیان کریں گے, اور ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ انہی مسائل میں اگلے ہفتے پھر آ جائیں. اب ایک مسئلہ کہ شوہر اپنی بیوی کو جو کھانے پینے کی چیزیں دے گا, اس کا ایک طریقہ تو یہ آ گیا کہ پیسے دے یا اپن چیز. اب اس کے بعد کا ایک مسئلہ کہ اگر بیوی کہتی ہے کہ اصل چیز لاؤ اور شوہر اصل چیز اسے دے رہا, تو اب کس طریقے سے دیا جائے گا؟ وہ چیزیں کہ جنہیں استعمال کرنے کے لیے پکانے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ چیز جس طرح بازار میں ملتی ہے اسی طرح لا کر دے دیں اور استعمال ہو جاتی ہے. مثلا آٹا لا کر دیں یا پکی بھی روٹی لا کر دیں, فرق ہے دونوں. آٹا لا کر دیں گے تو بیوی کو پکانا پڑے گا, روٹی لا کر دیں گے تو براہ راست وہ کھا لے گا. اسی طرح وہ سبزیاں کہ جو بغیر پکائے ہوئے استعمال کی جاتی ہیں اور وہ سبزیاں کہ جنہیں پکانے کی ضرورت پڑتی ہے. دو قسم کی چیزیں, تو وہ چیزیں کہ جنہیں استعمال کرنے کے لیے کوئی علاج وغیرہ کوئی طریقہ پکانے وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے, وہ تو شوہر خرید کر لائے اور لا کر بیوی کو دے. اب جیسے اس کے اندر جو مثال دی گئی تو ہمارے یہاں یہ چیزیں عام طور پر کھانے میں نہیں آتی, لیکن کہیں کبھار کہیں کبھار کہیں کہیں یہ چیزیں کھانے میں آتی ہیں. مثلاً کھجور کھائی جاتی ہے بطور کھانا, منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے نہیں, پھل کی حیثیت نہیں, کھانے کی حیثیت سے کھجور کھائی جاتی ہے. اب کھجور لا کر بیوی کو دے دی, بس ذمہ داری ختم ہو گئی. یا کہیں پر تربوز وغیرہ کھانے کے طور پر کھایا جاتا ہے, آپ نے وہ تربوز لا کر دیا, اب توبہ تربوز ہے, بیوی اسے دوپہر کے کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے. یا جو مثال اس میں دی ہے وہ تو یہاں چل جائے گی. آپ اسنیک بار میں گئے, چکن ٹکا یا پھر سلاد تیار تھے, وہ آپ لائے اور لا کر آپ نے بیوی کے حوالے کر دیے. پکا ہوا گوشت اس میں لکھا ہے بازار سے آپ لے آئے, اب وہ پکا ہوا ہے, مسالہ لگا ہوا ہے, اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یا آپ ہوٹل سے گئے یا پکی پکائی روٹی خرید کے لائے, بیوی کے حوالے کر دی, آپ کی ذمہ داری ختم ہو. لیکن وہ چیزیں کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ بیوی اسے پکائے, مثلا چاول لا کر آپ نے دے دیے, کچے چاول, گندم لا کر آپ نے دے دیا, آٹا لا کر آپ نے دے دیا, تو اب اس صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ لا کر آپ نے دے دیا, اس سے آپ چیز پکا کر بیوی کے حوالے کریں, چاہیے کچی چیز دے دیں, پکانا بیوی کی ذمہ داری رہے گی. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بیوی کا پیٹ بھرنا ہے, آٹا لا کر دیا, اس سے بیوی کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کہ روٹی نہ تیار ہو. تو اب خالی آٹا دینے سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی, یا باقاعدہ آٹا گوند کر توے کے اوپر روٹی کو پکا کر ٹرے میں لگا کر بیوی کے سامنے رکھیں, مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عام ماحول وہ ہے کہ جہاں پر عام معاشرہ ماحول وہ ہے کہ جہاں پر یہی طریقہ رائج ہے کہ کچی چیز بیوی کے حوالے کر دی جائے, پکانا وکانا اسی کی ذمہ داری ہوتا ہے, تو اس صورت میں تو شوہر اگر وہ کچی چیز لا کر بیوی کو دے دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی, اور بیوی منع نہیں کر سکتی کہ مجھے روٹی دو مجھے آٹا نہیں چاہیے. اس جگہ پر جہاں عام ماحول یہی ہے, جیسے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں عام ماحول یہی ہے کہ چاول دے دیجیے, گندم دے دیجیے, آٹا دے دیجیے, پھر یہ بیوی کی ذمہ داری. تو اگر آپ نے پکی روٹی دے دی تب بھی آپ کی ذمہ داری ختم, خالی گندم لا کر دیا, آٹا لا کر دیا, تب بھی آپ کی ذمہ داری ختم. اب جیسے گندمی کی مثال آ جائے, وہ علاقے جہاں پر کچی چیز دے دی, جہاں کچی چیز دے دی جائے اور پکانا بیوی کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے, وہاں پر شوہر اگر ناپختہ چیز کچی چیز دے دے اس کی ذمہ داری ختم. البتہ اس صورت میں پکانے کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کو دینا پڑے گا, تیل ہے یا لکڑی کا چولہا ہے یا گیس ہے, تو شوہر خالی آٹا لا کر دے دے اس کی ذمہ داری ایک اعتبار سے تو ختم, لیکن اس آٹے سے روٹی پکانے میں جتنا خرچہ ہوگا وہ سب دینا شوہر کی ذمہ داری رہے گا. البتہ اگر ایسا علاقہ جہاں پر عام رواج یہ نہیں ہے, بلکہ عام رواج یہ ہے کہ بیوی کو پکی ہوئی چیز دی جاتی ہے, جیسے مغربی دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اب آٹا وغیرہ دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, بلکہ کیونکہ ہر چیز پکی پکائی بازار میں ملتی ہے, بیکری وغیرہ ہے, وہاں سے پکی بھی چیز لے کر آتی ہے, وہی روٹی چلتی ہے. تو اب اس صورت کے اندر ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ جہاں کچی چیز جو ہے وہ بیوی قبول نہیں کرتی ہے, یعنی اس سے پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں, تو وہاں پر شوہر کے لیے واجب ہے کہ ماحول کے مطابق تیار شدہ چیز بیوی کو دے, کچی چیز بیوی کو دینے سے کام نہیں چلے گا. جیسے ایک مثال آ گئی کہ یہاں پر گندم جو ہے وہ آپ لا کر گھر والوں کو دے دیں تو اس سے کام نہیں چلتا ہے, آٹا لا کر دے دیں تو اس سے تو گھر والے روٹی پکا لیں, لیکن گندم لائیں تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا, بلکہ گندم کو پسوا کر پھر آٹا بنا کر لا کر دینا, یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی. تو اگر ایسی کسی مغربی دنیا کی آپ لڑکی سے شادی کر کے لائے کہ جو ایسے ماحول اور معاشرے کی رہنے والی ہے کہ جہاں گھر والوں کا کام تو چھوڑیں اپنے لیے بھی وہ ہاتھ سے کھانا تیار نہیں کرتی ہے بلکہ پکا پکایا کھانا بازار سے خرید کر لا کر کھایا کرتی ہے اور ایسی لڑکی سے شادی کر لیا تو اب آپ کے لیے واجب یہ رہے گا کہ آپ اس کے لیے پکا ہوا کھانا لا کر رکھیں اور آپ اس کو کچا کھانا نہیں دے سکتے ہیں. اور یہ شریعت کا وہ مسئلہ ہے جو آپ کے لیے واجب. لوگ جو کچھ بھی آپ کو کہتے رہیں کہ زن مرید ہے, بیوی کا غلام ہے, بیگم کا جورو کا غلام ہے, لیکن آپ کے لیے واجب کہ آپ پکا ہوا کھانا دیں. پکا ہوا کھانا موجود نہیں ہے تو خود بیٹھ کر زحمت کریں اور کھانا پکا کر اسے دیں, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی, اور ورنہ آپ ایسی عورت سے شادی بھی نہ کریں.
وہ ماحول کی شرط لگائی ہے آپ نے موجود یہاں پہ لے کے آئے تو یہاں کا ماحول اپلائی ہوگا.
نہیں, ہمیشہ ماحول سے مطلب یہ بہت پہلے تفصیل آ چکی ہے, آپ لوگ آج نئے میں پھنسے ہیں کہ آپ کی بڑی بات ہو رہی ہے یہ کہ ہمیشہ عورت کی حالت کو دیکھا جائے. ہاں, یہاں رہ کر پانچ سات سال میں وہ عادی ہو جائے یہاں کے ماحول کی تو دوسری بات, لیکن جب لائیں گے عورت کو تو ہمیشہ عورت کا جو حال, عورت کی جو حالت, عورت کا جو ماحول ہے اس کے مطابق ہم اس کے خرچے کو اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ شروع کریں. یہ تو بہت ضمنی مسائل آئے, بہت تفصیلی چیزیں ہیں. یہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر کے کتنے اہم ترین مسئلے ایسے ہیں کہ جو ان مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے ہم کچھ سمجھتے ہیں نکلتا کچھ. کہاں یہ حالت تھی کہ ہم بیوی سے گھر کا کام کرانا چاہ رہے ہیں, اور کہاں وہ حالت ہو گئی کہ ہمیں بیوی کا کام کر کے بھی ہمیں کو دینا پڑے گا. تو یہ واجبات کے مسائل ہیں. ہم یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق یا تفریح یا لطف کے لیے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. یہ مشتہد کی کتاب سے واجب مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے. ایک فساد ہو سکتا ہے, ایک ہنگامہ ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ واجبات ہیں اور واجبات کو چھپانا یہ تو کسی طور پر ممکن نہیں, اس لیے ہم ان کو بتانے پر مجبور ہیں. یہ ان حضرات کے لیے جی وہ تو ایک بالکل الگ مسئلہ ہو گیا. وہ آپ کی نافرمانی ہے, وہ تو خدا کی نافرمانی ہے, اس کا طریقہ بالکل الگ ہے, اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے. وہ تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی گفتگو کے اختتام پر. بہرحال بات یہاں تک پہنچی مسائل کی آئندہ. اب بیوی کے سلسلے میں دو مسائل رہ گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر والدین, اولاد, بہن بھائی اور دوسرے رشتے داروں کا مسئلہ بتایا جائے گا. ضرور بھیجیے محمد والد. اخلاقیات کے سلسلے میں بھی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان اتفاق سے یہی تھا کہ مومن کی جتنی علامتیں قرآن نے بتائی ان میں خاص طور پر ایک طرف نماز کے بارے میں تاکید نظر آتی ہے, اور دوسری طرف راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں تاکید نظر آتی ہے. انما المؤمنون الذین, سورہ انفال کی وہ آیتیں جو ہم اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں پڑھا کرتے ہیں اور بار بار یہ کہہ کر پڑھتے ہیں کہ مومنوں کی علیحدہ علیحدہ علامتیں قرآن میں کئی جگہ موجود ہیں, لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں لفظ انما کے ذریعے مومن کا تعارف کرایا جا رہا, اور لفظ انما ہمیشہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہاں حصر, ان کے علاوہ کوئی صاحبان ایمان میں شامل نہیں. ان کے علاوہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ جب ان کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جاتا تو سینوں میں ان کے دل ایک مرتبہ دہل اٹھتے اور پھر خدا سے ان کے جسم پر لرزہ ساری ہو جاتا. وَإِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان کے سامنے خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. وہ آیات خدا کا مذاق نہیں اڑاتے, جس طرح ایک گروہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب اس کے سامنے عذاب قبر کا, عذاب قیامت کا, عذاب جہنم کا تذکرہ کیا گیا, یہ سب آیات خدا, یہ سب آیات الہیہ, یہ سب خدا کی نشانیاں, تو ایک مرتبہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس شان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. یہ کہنے کی بات تو نہیں تھی, لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت بہت اہم گفتگو آ گئی ہے اس لیے یہ کہنے کو دل چاہتا کہ آپ کے علم میں ہوگا, ہم بتا چکے تھے کہ ابھی چند دنوں پہلے پنجاب جانے کا اتفاق ہوا تھا. تو پنجاب میں جا کر یہ پتا چلا کہ ایک مقام پر جہاں ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا, اس مقام کے اوپر ایک عالم دین نے تقریر کی, اور عالم دین کی تقریر میں تھوڑا سا تذکرہ خود اضطراب کا اور جہنم کے عذاب کا اور قیامت کے عذاب کا آ گیا. بہت معمولی سا ذکر پنجاب کے ماحول میں پانچ منٹ بھی اگر آپ ایک گھنٹے میں اس پر بھول جائیں تو یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ جو آپ نے کیا ہو. صرف پانچ منٹ کا تذکرہ تھا. پنجاب کی تقاریر کا انداز آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ایک عالم تو تقریر کرتا نہیں, پانچ دس ذاکر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا تقریر کیا کرتے ہیں. تو ان عالم دین نے تقریر جہنم کی اور فیاض کی اور قیامت کی عذاب کا پانچ منٹ تذکرہ تھا اور اس کے بعد ان کی گفتگو ختم ہو. ان کے بعد ایک دوسرے ذاکر تشریف لا اور وہ جو وہ ذاکر ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے میں پورے پاکستان میں دھوم مچا رکھی تھی, ان کا انتقال ہو چکا ہے, خدا انہیں طریق رحمت کرے. بہرحال اس زمانے میں پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا اور مناظرے کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. پہلے بحر شیعہ, بعد میں دین شیعہ کو قبول کیا. پہلے عالم دین پانچ کے سات منٹ تذکرہ کر کے گئے. علی کے ماننے والے یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی کچھ عذاب آئے گا. بہت ہلکا سا عذاب انہوں نے بتایا. مجمع پہ سناٹا تاری تھا, لوگ پریشان تھے, لوگ گھبرائے ہوئے تھے. ان کے بعد ان کی باری آئی تو آتے ہی انہوں نے پورے مجمع کو ایک لمحے کے اندر ایک جملہ کہہ کے پلٹ دیا اور وہ سارا مجمع کہ جو ابھی عذاب خدا سے ڈر رہا تھا اور تاپ رہا تھا ایک مرتبہ جوش کے مارے ناروں پہ نعرے لگانے لگا. بس انہوں نے کہا تو صرف اتنا کہا کہ مجھ سے پہلے یہ مولانا تقریر کر کے گئے, میں اس ممبر پر تو بیٹھتے نہیں تھے, ہمیشہ کھڑے ہوا کرتے, میں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر آل محمد کے قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ جس قسم کی باتیں میں اس وقت سنا کرتا تھا کہ جب میں ادھر تھا, جب میں شیعہ نہیں بنا تھا, اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ شیعہ بن کر بھی یہ باتیں ہوں گی تو میں کبھی شیعہ نہیں بنتا اور کبھی یہ حماقت نہ کرتا. یہ ان کا جملہ تھا. اور بس اس جملے کے بعد مجمع کی حالت کو پلٹنا تھا, وہ پلٹی, لیکن حالت یہاں تک پہنچ چکی کہ الگ اعلان اسٹیج سے یہ کہا جانے لگا. اور ایسے شخص کہ جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے دین شیعہ کی بڑی خدمت کی اور ہزاروں غیر شیعوں کو شیعہ بنایا, مناظرے میں اس کا جواب نہیں, وہ الگ اعلان مجمع عام کے سامنے یہ کہہ رہا کہ اگر شیعہ میں بھی عمل اور عذاب کی بات ہے اور مجھے پتا چل جاتا تو میں کبھی شیعہ بننے کی حماقت نہ کرتا. قرآن یہ کہہ رہا کہ وَإِذَا طُلِعَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب آیات خدا کی تلاوت کی جاتی تو صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. عذاب خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے سینوں میں دل ہلنے لگتے ہیں. اور آج کا ایک مومن علل اعلان یہ کہتا کہ اگر شیعہ بن کر بھی عمل اور عذاب کی بات ہے تو شیعہ بننے سے فائدہ کیا, پھر غیر شیعہ بن کی زندگی گزار لی جائے. تو ایسے عقیدہ رکھنے والے خود یہ خیال کریں کہ ان کے نزدیک آل محمد کو انہوں نے صرف اس لیے مانا کہ آل محمد کے ماننے سے ان کو گناہوں کی چھٹی مل سکتی ہے, جو دل چاہے کرے عذاب سے بچ جائیں گے. آل محمد کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا. بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا, ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. تو مومن کی علامت یہ کہ کبھی وہ عذاب خدا کا مذاق نہیں اڑائے گا, بلکہ عذاب خدا کو سن کر ایک مرتبہ اس کا دل کانپے گا اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ اپنے خدا پر مکمل بھروسہ کرتا, نمازیں قائم کرتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتا. یہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتا, بلکہ یہ کہا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرتا. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی یہ سوچ کر کنجوسی نہ کر جائے کہ میں نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا, میں نے اتنی مشقت کی ہے, دس دس گھنٹے گرمیوں میں کام کیا اس لیے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو آرام و اطمینان سے رکھوں. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دو. تو قرآن نے فوراً جواب دیا کہ مما رزق نہ ہوں یلفقون, ہم تم سے تمہارا پیسہ نہیں مانگتے ہیں, ہم تم سے اپنا پیسہ مانگتے ہیں, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم راہ خدا کے اندر شریک کرو. آپ چوبیس چوبیس گھنٹے محنت کریں, لیکن اگر کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے محنت کریں گے تو جب کبھی آپ کی محنت کے نتیجے میں منافع ہوگا تو آپ کو اپنے پارٹنر کو اس کا حصہ ضرور دینا پڑے گا. اور یہ کہہ کر آپ نہیں بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں, اپنے شریک کو کیوں دیں. اگرچہ خدا کے لیے یہ جملہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بھی کہ جتنا بھی انسان حاصل کرتا ہے یہ خدا کی دی ہوئی طاقت، خدا کی دی ہوئی محنت اور خدا کے دیے ہوئے وسائل سے حاصل کرتا ہے، اور خدا اسی میں سے واپس مانگ رہا ہے. آپ کا ذاتی پیسہ آپ سے طلب نہیں کر رہا، جو خدا نے عطا کیا ہے کہہ رہا ہے کہ بس اس میں سے مجھے واپس کر دو. یہی جملہ چوتھے امام کا تھا کہ جب ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا انا رجل عاصم، میں گناہگار مرد ہوں، اس لیے بے موعظہ، بس آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی موعظہ کریں. امام نے پانچ باتیں بتائی تھیں جو بڑی مشہور باتیں، ان میں سے ایک بات یہی، امام نے یہی تو کہا تھا کہ اس پر فنستا اشیا، تو پانچ کام کر اور اس کے بعد اس نکماشیتا، جو تیرا گناہ جو تیرا دل چاہے وہ گناہ کر، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پرسش نہیں، کوئی عذاب نہیں. اور ان پانچ باتوں میں سے امام نے پہلی بات تو یہی بتائی تھی کہ اخرج من ولایت اللہ ہے، کہ اللہ کی سرزمین سے نکل جا اور پھر جو گناہ تیرا دل چاہتا ہے کر، کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. کہا مولا یہ ممکن نہیں. امام نے اس کے بعد یہ کہا اطلب موعظن، ایسا موضعہ تلاش کر، اطلب موضعن، ایسا موضع تلاش کر، ایسا مقام تلاش کر، ایسی جگہ تلاش کر، لا اراک اللہ ہو، کہ جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو، اور اس کے بعد جو گناہ تیرا دل چاہے انجام دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. جب اس نے کہا مولا یہ تو ممکن نہیں، تو امام نے کہا لا تاکل رزق اللہ ہے واذنب ما شئت، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال نہ کر، اللہ کی کسی چیز کو استعمال نہ کر، پھر جو گناہ تیرا دل چاہے وہ گناہ کرتا رہے. اس نے کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں. پھر امام نے اس کے بعد، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر شیعہ کے اندر عذاب اور موت کا تذکرہ ہوتا تو ہم شیعہ نہ بنتے، لیکن میرے چوتھے امام نے اس کے فوراً بعد کہا کہ اچھا پھر ایسا کر کہ اذا جاء ملک الموت، جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور تیری روح کو نکالے تو فم نہ ہو، تو اسے منع کر دے، اور اس کے بعد جو گناہ دل چاہے کر. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور امام نے آپ کی بات کہی کی کہ جب تجھے جہنم کا دروغا جہنم میں ڈالے، انکار کر دینا کہ میں جہنم میں جانے کو تیار نہیں، وہ ادب ماں شیتا، پھر جو گناہ تیرا دل چاہے کر. اس نے کہا مولا یہ ممکن نہیں. امام نے کہا کہ جب یہ ساری باتیں ممکن نہیں تو پھر بھلا کس طرح سے تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو تیسری بات امام نے یہ بتائی کہ اگر تجھے خدا کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، خدا کو تسلیم نہیں کرنا ہے، تو خدا کے رزق کو استعمال کرنا بند کر دے. یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی رزق سے اس کے بعد نافرمانی خدا کرتے ہیں. تو قرآن نے کہہ دیا کہ مومن وہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کیا کرتا ہے. اور پیغمبر اسلام کی روایت کی یہ ہے کہ جس نے چار دعوے کیے اور چار کام نہ کیے اس نے جھوٹ بولا، اور وہ اپنے دعوے میں بالکل غلط ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے کہ جو آپ کی نگاہ میں جھوٹا؟ پیغمبر نے کہا کہ جس نے خدا کا دعویٰ کیا کہ خدا ہے اور پھر اس نے خدا کے احکامات کو نہ مانا تو اس نے جھوٹ بولا ہے، یقینی طور پر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں. پیغمبر نے کہا کہ جس نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد میری سیرت پہ عمل نہ کیا تو اس نے جھوٹ بولا. محمد رسول اللہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے کہ جس نے مجھے مانا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ میری سیرت کے اوپر بھی عمل کرے، ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جس نے یہ کہا کہ میں جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس نے واجبات کی پابندی نہ کی تو گویا اس نے جھوٹ بولا اور وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں. اور جس نے یہ کہا کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، تیسری چیز، جس نے یہ کہا کہ میں جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس نے واجبات کی پابندی نہ کی اور راہ خدا میں خرچ نہ کیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا، اس لیے کہ جنت اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک کہ انسان واجبات کی پابندی نہ کرے اور راہ خدا میں خرچ کرنا نہ سیکھے. اور چوتھی چیز، جس نے کہا کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں اور حرام کام اس نے ترک نہیں کیے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا مقصد یہ کہ وہ جہنم سے خوف نہیں کھاتا ہے، وہ جہنم سے نہیں ڈرتا. تو اب ہر صاحب ایمان اپنا امتحان لے لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک نہیں ہم چار مرتبہ جھوٹے قرار پائیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا اقرار تو کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لیکن کبھی خدا کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. پیغمبر کہتے کہ وہ بھی جھوٹا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے کرتے زبانیں گر جاتی ہیں لیکن سیرت رسول پہ عمل نہیں کرتے. پیغمبر نے کہا وہ بھی جھوٹا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جنت کے خیال میں دن اور رات کھوئے ہوئے ہیں کہ ادھر ہم مریں گے اور ادھر جنت کی حوروں کا ہار لے کے آئیں گی اور ہمارے گلے میں ڈال کے ہمیں کشا کشا جنت کی جانب لے جائیں گی. پیغمبر نے کہا یہ بھی جھوٹا ہے. اگر اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا, واجبات کی پابندی نہیں کی, اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جہنم کا عذاب سن کر سانپ تو اٹھتے ہیں اور دل سے آواز نکلتی ہے کہ خدا اس عذاب سے بچائے, لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں روکتے. جھوٹ وہ بولیں, غیبت وہ کریں, گانے وہ سنیں, گھر والوں کو بے پردہ وہ گمائیں, جس کے حرام وہ حاصل کریں اور اس کے بعد بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے, پیغمبر کہہ رہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے, اپنے دعوے میں بالکل غلط ہے. تو راہ خدا میں خرچ کرنا, قرآن نے بتایا کہ مومن کی علامت راہ خدا میں خرچ کرنا, چوتھے امام نے بتایا کہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ جو خدا کی مدد, خدا کے وسائل کی مدد, خدا کی اس دنیا کی مدد سے دولت کو حاصل کرے اور اس کے بعد گناہ کرے. جب تک کہ وہ خدا کے رزق کو چھوڑ نہ دے اس وقت تک گناہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر پیغمبر نے یہ بتایا کہ جو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں وہ جنت کا دعویٰ کر نہیں سکتا, اگر کرے تو اس کو جھوٹا سمجھو اور اسے جھوٹا مانو. تو راہ خدا میں خرچ کرنا, راہ خدا میں دینا, اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں یتیم کی مدد کرنا, اس کا ثواب اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں. حضرت سلیمان کا واقعہ یاد کریں کہ وہ شخص جس کے بارے میں حضرت سلیمان نے کہا کہ اپنے دو جنوں کو بلا کر کے اس کو عذاب دینا جب یہ اس چیل کو ہلاک کرے, لیکن آسمان کے فرشتے اس کی مدد سے اترے. وہ واقعہ یاد کریں کہ جب جہنم کے اندر ماں موجود تھی لیکن چاروں طرف سے عذاب کو وہ صرف گوشت کے ایک ٹکڑے کی مدد سے روکے ہوئے تھی, کیونکہ راہ خدا نے اس نے گوشت کا یہ ٹکڑا خیرات کیا تھا. تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر مومن کی, محتاج کی, غریب کی مدد کرنا انسان کے کام آتا ہے, وہ ہم بتا چکے. اب دوسرا پہلو کہ انسان اگر مدد نہ کرے, انسان اگر اعانت نہ کرے, بلکہ جیسا کہ کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ محتاج کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, محتاج کے ساتھ ہنسی کیا کرتے ہیں. واجب چیزیں جہاں دینا ہو وہاں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ محتاج ہے یا محتاج نہیں, لیکن واجب سے ہٹ کر اگر کچھ دینا تو روایت پیغمبر تو یہ کہ مانگنے والا اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب بھی تم اس کو دے دو, اور کبھی یہ خیال نہ کرو کہ یہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے یہ محتاج نہیں. واجبات میں نہیں, خمس میں, زکات میں, فطرے میں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ محتاج ہے یا محتاج نہیں, لیکن جس چیز کا ہم تذکرہ کر رہے راہ خدا میں خیرات کرنا. بعض لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہیں صاحبان ایمان کے ساتھ, محتاج کو جذبہ چکر لگوائے جاتے ہیں, اس کے پورے خاندان کا شجرا طلب کیا جاتا ہے. کتنا خودداری اور غیرت کے منافی. حکم تو یہ کہ جس طرح سے دو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. حکم تو یہ کہ جس طرح چھٹے امام رات کی تاریکی میں اپنے چہرے کو کپڑے سے پوشیدہ کر کے رات کی تاریکی میں چلا کرتے تھے اور سونے والوں کے سرحانے رکھ دیا کرتے تھے کہ ان کو بھی پتا نہ چلے کہ ہمیں کون دے گیا. حکم تو یہ کہ اگر بحالت مجبوری کبھی کوئی سامنے آ کر مانگے اور امام اسے دے تو وہاں بھی پردہ ڈال کر اور پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر امام محتاج کو دیا کرتے تھے تاکہ اس کے چہرے پر نظر نہ پڑنے پائے اور محتاج کے چہرے پر جو شرمندگی ہوگی ایسا نہ ہو کہ چہرہ امام کو دیکھ کر اس کی شرمندگی پڑ جائے. تذکرہ تو اس طرح سے ہے کہ اس طریقے سے چھپا کر مدد کرو, لیکن کس طرح سے یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے حاجت مندوں کے ساتھ, کس طریقے سے یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو خدا اور رسول کے نام پہ اپنی عزت کو قربان کر دے. یاد کریں چار یا پانچ ہفتے کی ایک تقریر, امام نے کہا تھا کہ اپنی عزت کو قربان کر کے جو تمہارے پاس مانگنے کے لیے آیا تم اس کو آنکھیں بند کر کے دے دو, اس لیے کہ اگر وہ محتاج نہ بھی ہوا تب بھی اس نے اپنی عزت جیسی قیمتی چیز تمہارے ہاتھ فروخت کر لی, تو سمجھ لو کہ یہ میں نے اس کی عزت کی قیمت اس کے حوالے دی.
یہ لوگ جو اس طریقے سے محتاج کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ایک واقعہ پیغمبر اسلام کے دور کا، ایک صحابی کسی کام سے مدینے سے باہر نکلے، بہت دور کا سفر اختیار کرنا تھا، پرانا زمانہ تھا، گئے وہ جہاں ان کو جانا تھا، اپنے کام کو انجام دیا اور کام کو انجام دے کر واپس چلے. اب تواریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو شام کے وقت وہ ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے. جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرے تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی قبر سے نکل کے مردہ باہر آئے، اور اس مردے کی حالت یہ تھی کہ اس کے گلے کے اندر لوہے کی ایک زنجیر پڑی ہوئی، اور اس زنجیر کا پھندا اس کے گلے میں تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پہ آ چکی. وہ صحابی رسول کے گھوڑے کے سامنے رکا، اور رکنے کے بعد کہا کہ اے شخص، بڑا پیاسا ہوں، دو قطرے پانی کے مجھے پلا دو. صحابی رسول یہ کہہ رہے کہ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھاتا چلا جا رہا تھا، میں اکیلا آدمی تھا، چاروں طرف نیم تاریکی پھیل چکی تھی، اور قبر میں سے مردے کو نکل کے آتے دیکھا، گھبراہٹ، ہاتھ پاؤں پھول گئے، لیکن اس کی اتنی بے قصی اور اتنی عاجزی، اور اتنا اس کا میں نے گڑ گڑا کر پانی مانگنا سنا کہ اپنے خوف کو بھول گیا. جلدی سے مشک کو اتارا، مشک کا منہ کھولا، پانی پلانا چاہتا ہوں کہ یکایت میرے کان میں ایک آواز آئی کہ اے شخص، اسے پانی نہ پلانا، یہ دشمن خدا ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا جس نے اس زنجیر کو کھینچنا شروع کر دیا، اور یہ شخص جو پہلے ہی پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایک مرتبہ گردن میں لوہے کے پھندے کی وجہ سے بے چینی سے تڑپتا ہوا قبر میں جا کے گر گیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اب تو میرے جسم پر انتہائی دہشت طاری ہو گئی، میں گھبرا گیا، اور ایسی گھبراہٹ کہ اتنا لمبا فاصلہ میں نے رات کو طے کیا تھا، لیکن اب مجھ سے ایک قدم نہ چلا جا رہا تھا. چاروں طرف دیکھا، کوئی آبادی، کوئی انسان، کوئی جگہ نظر آ جائے، آج کی رات کو چھپ کر اطمینان سے سو جاؤں. تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ قبرستان کے سامنے ایک میدان ہے، میدان کے اختتام پر ایک مکان بنا ہوا ہے. میں گھبراہٹ کے مارے ڈرتا ہوا اس مکان کے قریب گیا، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، ایک بڑھیا نکل کے آئی. میں نے کہا کہ مہمان ہوں، ایک رات کے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں. اس نے ایک مرتبہ مجھے اندر بلایا، عزت کے احترام سے لے جا کے بٹھایا، رات کے کھانے کا انتظام کیا. میں خوف و دہشت سے تڑپتا ہوا بستر پہ لیٹ گیا، نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا تھا، قبر سے مردے کا نکل کے آنا، زندہ سے سوال کرنا. آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہیں، لیکن کسی تنہائی کے مقام پر ملاقات ہوتی تو اندازہ ہو جاتا. اب آدھی رات گزر گئی، نیند نہ آئی، ہر وقت اس مردے کی تصویر آنکھوں کے سامنے ہے کہ یکایک آدھی رات کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی. پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے، ایک دم سے بستر سے اچھل پڑے کہ یہ کیسی آواز آئی، اور پھر تو ایک مسلسل چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، اور ایسا لگا کہ کوئی شخص انتہائی بری حالت میں ہے. گھبرا کے آگے بڑھے، دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر باہر جھانکا تو یہ منظر دیکھا کہ وہی رات کا مردہ، وہی شام کا مردہ اس وقت اس پورے میدان میں چاروں طرف تڑپ تڑپ کے گھوم رہا ہے جو قبرستان اور اس مکان کے بیچ میں ہے، اور اس حالت میں تڑپ رہا ہے کہ تمام جسم سے آپ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. کبھی زمین پر کروٹے بدلتا، کبھی لوٹتا، کبھی ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کرتا، لیکن آگ ہے کہ بجائے بجھنے کے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بس یہ منظر دیکھا، ایک لمحے سے زیادہ نہ دیکھ سکے، گھبرا کے واپس آئے، کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. لیکن جیسے جیسے وہ آواز آ رہی ہے، ویسے ویسے خوف میں اور دہشت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حد سے زیادہ گھبراہٹ. خدا خدا کر کے صبحوں کا وقت آیا اور وہ آوازیں آنا بند ہوئی. اب گھبرا کے گھر سے باہر نکلے، پہلا سوال ذہن میں یہ آیا کہ آخر اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا اور وہ بڑھیا ایک لمحے کے لیے باہر نہ آئی دیکھنے کے لیے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں جوان آدمی، میں مرد آدمی، میں راتوں کو سفر کرنے والا آدمی، میں تو اتنا گھبرا گیا یہ چیخ کی آوازیں سن کر، وہ بڑھیا کیوں نہ آئی؟ اور فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ غالباً وہ بڑھیا یا مر گئی ہوگی یا بے ہوش ہو گئی ہوگی، ان آوازوں کو سن کے اس کی مدد کرنا چاہیے. گھبرا کے اس کے کمرے کی طرف بڑھے، دروازہ کھلا تھا، یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ بڑھیا بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ اٹھ کر کمرے کے اندر کام کاج انجام دے رہی ہے۔ اب تو ان کی پریشانی اور بڑھی کہ میں جوان مرد، میری یہ حالت اور یہ بڑھیا اکیلے اس مقام پر رہنے والی، گھبراہٹ کے مارے اسے تو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، یہ اتنے آرام و اطمینان سے کام کاج میں لگی ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا کہ اے ضعیفہ، کیا وہ رات کی آوازیں اور رات کا منظر آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ وہ بڑھیا جواب دیتی ہے کہ عائشہ، میں تو ہر رات کو یہ منظر دیکھتی ہوں، میں تو ہر رات کو یہی نظارہ کیا کرتی ہوں۔ گھبرا کے پوچھتا ہے یہ شخص کہ پھر آپ جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو کبھی آپ نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ کون شخص تھا، اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی؟ تو جواب دیا کہ اے مسافر، مجھ سے زیادہ کون جانے گا، ارے یہ میرا شوہر ہے کہ جو ہر رات کو اس حالت میں اپنی قبر سے نکل کے آتا ہے اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے زندگی گزارا کرتا ہے۔ رات بھر میں اپنے شوہر کی حالت دیکھتی ہوں، بستر پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی ہوں۔ اتنا سننا تھا صحابی رسول نے گھبرا کے ایک مرتبہ کہا کہ اے ضعیفہ، آپ کے شوہر پر خدا نے اتنی بڑی آفت و مصیبت کیوں ڈالی؟ تو جواب دیا کہ عائشہ، شاید تو نے سنا ہو کہ جب میرا شوہر رات کو میدان میں تڑپتا پھر رہا تھا تو دو جملے بار بار اس کی زبان سے نکل رہے تھے، بولن بما بولن، پیشاب اور ہائے کیسا پیشاب، پانی کی مشک اور ہائے کیسی پانی کی مشک۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہاں، یہ دو جملے تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ پیشاب اور ہائے پیشاب، پانی کی مشک اور ہائے پانی کی مشک۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ ہاں، میں نے یہ دو جملے سنے تو تھے۔ بڑھیا نے کہا کہ بس یہی دو چیزیں تھیں جن کی بنا پر میرے شوہر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اے شب، میں اکثر اپنے شوہر کو دیکھا کرتی تھی کہ جب وہ پیشاب کرتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی پیشاب کی چھینٹوں کی، لباس پر پڑ رہی ہیں، پاؤں پر پڑ رہی ہیں، جسے نجس ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اسی حالت میں جا کے اگر کبھی نماز کا دل چاہا تو نماز پڑھ لی۔ میں اپنے شوہر سے بار بار کہا کرتی تھی کہ اے میرے شوہر، اونٹ بھی جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگے پھیلا دیتا ہے تاکہ نجاست سے بچے، تو انسان ہے، مسلمان ہے، تیری یہ حالت۔ تو ایک مرتبہ وہ جواب دیا کرتا تھا کہ ارے چھوڑو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی کون احتیاط کرے۔ لیکن آج میں نے اپنے شوہر کو اس پوری حالت میں دیکھا، اور اے شخص، ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص پیاس کے مارے تڑپتا ہوا اور بلکتا ہوا ہمارے گھر کے دروازے پر آیا۔ میرے شوہر سے سوال کیا کہ پانی دے سکتا ہے؟ چند قطرے پانی کے چاہیے، صحرا کا سفر پیاس کی حالت میں گزارا ہے۔ میرے شوہر نے سنا پانی گھر میں تھا، لیکن اس نے پانی دینے سے پہلے اس سے مذاق کرنا چاہا۔ دور کونے میں ایک مشک پڑی ہوئی تھی، کہا کہ جا اس مشک کو دیکھ، اچھی طریقے سے اسے الٹ، اس کے اندر تھوڑا پانی ہوگا۔ وہ بوڑھا جو اتنا پیاسا تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، ہاتھ پیروں پر چلتا ہوا ایک ایک قدم رینگتا ہوا اس مشک کے قریب پہنچا۔ جلدی سے بے چین ہو کر، بے تاب ہو کر اس نے مشک کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، پوری مشک کو الٹا کر لیا، اچھی طریقے سے ہلایا، لیکن یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ اس میں کوئی پانی نہیں ہے۔ بس اس کا مشک کو دیکھ کر گھبرانا، مشک کو ہلانا، یہ منظر دیکھ کر میرے شوہر قہقہ لگا کے ہنسنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھا اس بوڑھے کی حالت، کیسا میں نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اس بوڑھے نے ایک مرتبہ آنکھیں اٹھا کر انتہائی حسرت سے میرے شوہر کو دیکھا اور بغیر پانی مانگے ہوئے آگے چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی کہ تو نے اس ضعیف بوڑھے کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے، تو میرے شوہر نے قہقہ لگایا اور کہا کہ ارے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آج جب میں راتوں کو اسے سنتی ہوں کہ وہ چیختا ہوا اور آج میں جلتا ہوا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ پانی کی مشک اور ہائے پانی کی مشک، تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یقیناً اس بوڑھے کے ساتھ جو میرے شوہر نے مذاق کیا تھا، یہ اس کی سزا ہے جو اسے ملی ہے۔ صحابی رسول کا کہنا یہ ہے کہ میں مدینے پلٹ کر پیغمبر کے پاس آیا تو پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ تو نے دیکھا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ ایسے گناہگاروں کے لیے خدا کے پاس ایسا ہی عذاب موجود ہے۔ تو ضعیف کی، محتاج کی، سوال کرنے والے کی، حاجت مند کی فوری ضرورت کو پورا کرنا اہم ہے، نہ یہ کہ الٹا اس کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ جو مذاق کرنے والا ہے اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں وہ عذاب ہے کہ پیغمبر بھی یہ کہہ رہے کہ یقیناً خدا ایسے لوگوں کو ایسا ہی عذاب دیا کرتا ہے، اور جو مدد کرے، جو محتاج کی مدد کرے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت، یہ ہماری 21 مارچ کی تقریر میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. اور اس مقام پر ایک روایت کو اور بیان کرنے کو دل چاہتا تھا تاکہ بالکل واضح ہو جائے. حضرت سلیمان نے موتیوں کا محل دیکھا تھا، اور جب پوچھا تھا کہ یہ محل کس کا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ، لیکن وقت پورا ہو چکا ہے، بلکہ 2 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس پروگرام کی نوعیت تو آپ کو معلوم ہے، وقت پہ شروع ہو کر وقت پہ ختم کرنا ہماری عادت ہے. چنانچہ انتہائی مجبوری کی حالت میں موضوع کو نامکمل چھوڑتے ہوئے اسی مقام پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ٹھیک 11 بجے ہماری گفتگو شروع ہوگی، لیکن ایک چیز کا اعلان کرتے ہوئے کہ جیسا کہ یہاں آنے والے صاحبان ایمان کے علم میں ہوگا کہ انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں عقائد پر اور توحید کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی، اور انگریزی مہینے کے آخری جمعے میں تاریخ اسلام کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی. تو آئندہ جمعہ انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہے، اصولاً تو تاریخ پر گفتگو ہونا چاہیے. حضرت ادریس تک کے حالات آ چکے ہیں نور رسالت کی خلقت سے، لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ 2 ہفتے کا وقفہ بیچ میں آ گیا تھا، آخری تقریر جو ہماری یہاں ہوئی تھی وہ بھی تاریخ کے موضوع پر تھی، صرف ایک تقریر کے بعد تاریخ کا موضوع آ جائے تو یہ اخلاقیات کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. چنانچہ آئندہ جمعے کو تاریخ پر ہماری گفتگو نہیں ہوگی، اب مئی کے آخری جمعے میں تاریخ پر گفتگو.